अमल, बब्बा से कहो काफी देर से डायल कर रही हूँ, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा।
बब्बा, मम्मा कह रही है कि काफी देर से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा।
अरे कौन सा नंबर डायल कर रही हो, 3660333 डायल करो ना।
ये तो फौरन कनेक्ट हो गया। चलो अब खाला से चैट करते हैं।
हाँ, तो मैंने कहा था कि हमेशा जो है नेस्मा इंटरनेट का 3660333 डायल करो।
नेस्मा, योर कनेक्शन टू रेडियो कांटेक्ट पाकिस्तान। नेस्मा इजी नेट 3660033 डायल नाउ।
अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, ज़रूरी बात की ताज़ा तरीन किस्से के ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज के प्रोग्राम में आप एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे और हमारे साथ उसके लिए हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, आज स्टूडियो में मौजूद। मौजू है हमारा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एचपीबी, जिसको बीपी भी बोलते हैं, आई एम सॉरी। सामीन, सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या हैं, क्यों और कैसे हैं।
वालेकुम सलाम ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मुझे मौका प्रोवाइड किया। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं कराची का रहने वाला हूं और मैंने 95 में ग्रेजुएशन किया डॉ मेडिकल कॉलेज कराची से। उसके बाद कराची के डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने एज अ डेमोन्स्ट्रेटर और द टीचर भी काम किया। आई वॉज वेरी मच कंसर्न विद द टीचिंग एज वेल। और उसके अलावा आगा खान में कुछ अरसे काम किया और फिर यहां पर सऊदी अरब में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ आ गया हूं और आजकल एज अ मेडिकल एसोसिएट मर्क में काम करता हूं।
अच्छा, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ जाएं, इरफान भाई ये बताइए मुझे कि ये आप बता रहे मेडिकल एसोसिएट्स, ये लोग क्या होते हैं, क्यों होते हैं ये लोग, आप करते क्या हो, मतलब आप तो आई मीन यू आर ए डॉक्टर राइट, देन ऑफकोर्स डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि डॉक्टर का एक रोल जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है। डेफिनेटली दवाइयां बन रही हैं तो कोई डॉक्टर तो चाहिए होंगे ना वहां पे साइंटिस्ट के साथ, तो आपका क्या रोल होता है उसमें?
तभी मेडिकल एसोसिएट या मेडिकल मैनेजर्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो बहुत ही पिवोटल हैसियत रखते हैं, बहुत ही अहम ओहदा है और एक मुनासिब जगह है। उसकी वजह यह है कि जितना भी मेडिकल लिटरेचर जो कि फिजिशियंस के पास, डॉक्टर के पास जाता है थ्रू दी मेडिकल रैप्स या सेल्स लोगों की तरफ से, और मार्केटियर्स उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको देखना होता है कि आया कि हम उनको बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि या कि उनको हम सिर्फ अपनी ही बात बता रहे हैं, अच्छाइयां बता रहे हैं दवाइयों की, उनको हम ये नहीं बता रहे कि इसके अंदर कुछ ऐसी एलिमेंट्स भी हैं जो कि आपके पेशेंट्स को जानना और आपके लिए जानना जरूरी है।
अच्छा, मतलब ये इसमें ये बात हुई कि जैसे कि आपने उनको दवाइयों का तो बताया कि इस दवाई का फायदा क्या है, साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी बताया और उनको मतलब इस लाइक ऑफ यू आर अपलिफ्टिंग द नॉलेज ऑफ द डॉक्टर एज वेल, कि उनको इन्फॉर्मेशन राइट वाली मिले, सिर्फ ये नहीं कि वो हमारी दवाई बेचें, वो बेचें भी तो ये ध्यान करके बेचें कि कहां पे बेची जा सकती है और कहां पे नहीं बेची जा सकती।
बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसमें जो अहम बात वो ये है कि जब आप अपनी दवाई के बारे में बताते हैं तो न सिर्फ आप डिजीज के बारे में बताते हैं, उसके इंडिकेशंस के बारे में बताते हैं, बल्कि आप उसको ये भी बताना होता है कि जनाब किन मकामात पर, किन मवाक़ों पर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते दवाई को।
अच्छा, तो ये तो बड़ा एक अहम रोल है जिसे आप खुद ही बता रहे थे और मैं समझता हूं कि इस रोल का एक डेफिनेटली एज यू सेड के बड़ा एक वाइटल साइक ये रोल है और इस ये कंपोनेंट, इसके बगैर जो है ना कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल सकती है और ना ही डॉक्टर तक ज्यादा नॉलेज पहुंच सकता है जो कि उसका जाना जरूरी है फ्रॉम द बोथ साइड्स, उसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं किसी भी मेडिसिन के। सामिन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और अपने मौजू पे डॉक्टर से बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि आपके जहनों में भी होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
जी सामीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो वक्फा होता है इंटरव्यू में, उसमें हम आपकी पसंद के नगमे सुनाते हैं। आज का हमारा जो पहला नगमा है वो भाई नदीम आलम है रियाद में, पाकिस्तान में मियां चन्नू से हैं, उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है। जो नगमा उनकी पसंद का है वो गाया है अताउल हसा खेलवी ने और जो गाने के बोल हैं वो हैं मोहब्बत की कीमत अदा क्या करें, आइए सुनते हैं।
चलने की शबे वसल इजाजत दे दो, मुझको दम भर के लिए वैर की किस्मत दे दो, दिल मेरा मुफ्तिया चोर बनाया उल्टा कुछ झगड़ते हैं के वापस हमें कीमत दे दो मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे जो है बेवफा जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे सके जो ना इक झोंपड़े को दया दे सके जो ना इक झोंपड़े को दया दे सके जो ना इक झोंपड़े को जला के हमेशा जला के हमेशा दिया क्या करेंगे मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे जो है बेवफा जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे मोहब्बत की कीमत अता क्या करेंगे मोहब्बत।
वेलकम बैक सामाई जी इरफान भाई हमें बताइए आप मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है यार ये साला बीपी ये ब्लड प्रेशर ये हाइपर टेंशन जिसको ये तीन लफ्ज हैं ये होता क्या है यार ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लड प्रेशर का रोल हमारी बॉडी में क्या है ये क्या करता है क्यों है ये अल्लाह पाक ने ये क्यों क्रिएट किया।
बहुत बहुत अहम क्वेश्चन तैयार भाई बहुत शुक्रिया आपका ये पूछने का। ब्लड प्रेशर जिस तरह के अगर आप बेसिकली उससे पहले मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊं मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा
जी
जिस तरह हम अपने घरों के अंदर टैप्स होते हैं हमारे पास हमारे पास पाइपलाइंस होती हैं हमारे पास जो है एक टैंकर होता है और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर के मुख्तलिफ हिस्सों में। अब हम एक कनेक्शन बाथरूम में भी इस्तेमाल करते हैं हम अपने जो है किचन में भी इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से बिल्कुल कुदरत का निज़ाम है कि कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर एक टैंक बनाया जिसका नाम दिल रखा और फिर दिल से मुख्तलिफ किस्म की नालियां बनाई। कुछ नालियां ऐसी हैं जो कि खून को लेकर जाती हैं दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक और कुछ नालियां ऐसी हैं बेसिकली जो कि वापस उस खून को दिल के लिए वापस लेकर आती हैं। अब इनकी इनमें ऐसा क्यों सिलसिला रखा गया उसकी वजह यह थी कि मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को न्यूट्रिशन या गजा का पहुंचाना जरूरी था उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और दूसरी बात यह थी कि ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खून उसी वक्त मूव कर सकता है जबकि इसके अंदर कोई प्रेशर हेड हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि वेलोसिटी क्रिएट कर सके। तो कुदरत ने बेसिकली दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर के डिफरेंस रखे और उन डिफरेंसेस की वजह से खून जो है वो दिल से मूव करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाता है और उसी डिफरेंस की वजह से ये खून वापस जो है वो दिल की तरफ आता है। तो
अच्छा यहां पे मेरे जो मुझे अभी तक समझ आई वो ये है कि जैसे घर के अंदर एक आप पानी की पाइप्स का नेटवर्क बिछा देते हैं पानी आपके पहले रिजर्वा में जैसे सऊदी अरब में आता है कि जमीन में नीचे आया उसके बाद आपने उसको एक वाटर पंप से ऊपर वाले अपने टैंक में पहुंचा दिया वहां से वो ग्रेविटी की वजह से पानी जो है उसका फ्लो उन तमाम पाइप्स में हुआ जो कि जैसे आप बता रहे हैं बाथरूम में भी जा रही है किचन में भी जा रही है एक सिंक लगा हुआ है वॉशरूम में उसमें भी जा रही है और अगर आपके घर में बाहर पौधे हैं तो वहां पे भी जो पानी जा रहा है वहीं से जा रहा है। तो बेसिकली दैट इज द सेम थिंग इन आवर बॉडी के खून की सर्कुलेशन मुख्तलिफ जो नालियां हैं ट्यूब्स हैं उनके जरिए मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही हैं अब वहां पे पानी नहीं जा रहा खून जा रहा है और खून जो है इटसेल्फ इट इज काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए हमें मूव करने के लिए हमें सब कुछ हमारी पूरी बॉडी को जो भी कर रही है करने के लिए वो खून का होना जरूरी है क्योंकि वो कैरियर है उन न्यूट्रिशंस का जैसे कि आप कह रहे हैं ऑक्सीजन है گلوکوز ہے وہ وہاں تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پورا سائیکل کمپلیٹ کر کے واپس دل میں، یعنی جو ہمارا ٹینکر ہے اس میں واپس آ رہا ہے، کہیں سے یہ پیوریفائی ہو رہا ہے، ہونے کے بعد وہاں سے پھر دوبارہ سے پمپ ہو کر کے، یعنی جو دل ہے بیسیکلی، جو میرا کوشچن جس کا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے جواب دیں، دل جو ہمارا ہے وہ دو کام کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ اس ٹینک کا جو آپ کے چھت پہ لگا ہوا ہے اس کا کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے اندر وہ پمپ بھی لگا ہوا ہے کہ جو کہ اس پانی کو یا اس خون کو پورے جسم کے اندر لے کے جا رہا ہے اور واپس لے کے آ رہا ہے. Am I right?
بالکل درست بات ہے آپ کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت مناسب ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ڈفرینس جو قدرت نے دل کے ساتھ رکھا، اس کو ٹاپ پہ لگانے کے بجائے، روف پہ لگانے کے بجائے گھر کی، بلکہ اس کو سینٹر میں لگایا.
اچھا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ گریویٹی کے ذریعے جو ہے وہ فلو ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ، تو جو جسم کے جو نیچے والے حصے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں، اتنے وائٹل نہیں ہیں جتنے کہ سینٹرل اور ٹاپ موسٹ وچ از برین، جو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے قدرت نے دل کو سینٹر میں رکھا اور ایک پمپنگ سسٹم کے ذریعے اس خون کو اوپر کی طرف بھی پہنچایا اور نیچے کی طرف بھی اس کو پہنچایا. تو یہ چھوٹا سا ڈفرنس ہے بیسیکلی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ٹاپ کے اوپر ہوتا تو تمام برین کے حصوں کو ایک ہی طرح کا خون پہنچتا، جبکہ برین کو بیسیکلی ایک ریکوائرمنٹ چاہیے، ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ چاہیے، اور وہاں کا جو آپ سمجھ لیں پریشر، جو لوکل جو پریشر رکھا قدرت نے، وہ بھی نسبتاً جسم کے دوسرے حصوں سے کم رکھا. تو ایک کائنڈ آف اے ویکیوم ہے وہاں پہ، نیگیٹو پریشر ہے بیسیکلی، جس کی وجہ سے وہاں سے سکنگ پاور ہے، اور ایک ریکوائر اماؤنٹ جو ہے بیسیکلی وہ دل سے دماغ کی طرف جاتا ہے.
صحیح ہے، سبحان اللہ. میں بعض کا عرفان بھائی یہ چیزیں سوچتا ہوں، ابھی آپ جب بات کر رہے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے کیا یہ پورے کا پورا کمپلیٹ سسٹم، مطلب کمپلیکیٹڈ، ویری ویری کمپلیکیٹڈ، ویری کمپلیکسڈ، بہت کمپلیکسڈ ہے یہ سارا کا سارا سسٹم، سبحان اللہ. یہ چیزیں جو ان سے یہ بیان ہماری بعض اوقات ہو جاتی ہیں سوچنے سے اور سمجھنے سے. تو جناب یہ ہوا کہ یہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فلو ہے، دس از یہ جو فلو ہے، اس کو جو میئر کیا جاتا ہے وہ بلڈ پریشر ہے، وہ پیمانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کم ہے یا زیادہ ہے.
جی تھر بھائی، اس میں تھوڑا سا اگر ہم تھوڑی سراہیت سے اس کو اور دیکھ لیں کہ جب خون دل میں آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ایز اے ریزروائر، اس ریزروائر جب خون دل میں اتنا آ جاتا ہے کہ اس کو اب جسم کے دوسرے حصے میں پہنچانا ضروری ہے، تو دل جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتا ہے، اور جب وہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو یہ خون جو ہے خون کی بڑی نالیوں میں پہلے جاتا ہے.
اچھا
اچھا، اب جب یہ آپ کسی چیز کو پریس کرتے ہیں بیسیکلی کمپریسر کے ذریعے، تو وہ چیز جب وہاں سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے، ساتھ میں دباؤ، بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے.
صحیح ہے،
وہ دباؤ ایک فورس کی طرح باہر نکلتی ہے، خون کی بڑی نالیوں میں پہلے آتی ہے. اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو پریشر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو بھی فورس ایک یونٹ ایریا کے اوپر لگتی ہے، ایک رقبے کے اوپر لگتی ہے، بیسیکلی وہ پریشر ہے. تو ایک ہائی پریشر کے ساتھ بیسیکلی جو ہے وہ خون دل سے نکلتا ہے، ویلو کھلتے ہیں، جیسے بند سے کسی حساب سے ایک دم دروازے کھول دیے اور ایک بہت زیادہ پانی کا ریلا نکلا باہر، اسی طرح سے خون کا ایک بڑا ریلا جو ہے وہ باہر کی طرف نکلتا ہے. تو قدرت نے پہلے جو سب سے پہلے دل سے جو نکلنے والی پہلی شریان یا پہلا پائپ یا پہلی نالی جو ہے وہ نسبتاً چوڑی بنائی ہے اور بہت زیادہ فلیکسیبل بنائی ہے، تاکہ وہ سارے کے سارے پریشر کو بیسیکلی اکوموڈیٹ کر سکے، ڈیمپنگ کر سکے اس
سے.
کیونکہ اگر اتنا پریشر کسی چھوٹی نالی میں جاتا تو ہو سکتا تھا وہ پھٹ جاتی.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
تو یہ شریان جو ہے اس میں بہت زیادہ الاسٹسٹی ہوتی ہے اور یہ پورے کے پورے پریشر کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کے بعد یہ وہاں سے خون جو ہے گریویٹی کی وجہ سے یا نیگیٹو سکنگ کی وجہ سے بیسیکلی اپ اینڈ ڈاؤن ورڈ موو کرتا ہے، اور پھر یہ یہاں سے چھوٹی چھوٹی نالی بنتی چلی جاتی ہیں. اب جو شریانوں کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے ایک تو سیریلس میں لگی ہوئی ہیں، دوسری پیرلل بھی ہیں، تو پیرلل اینڈ سیریل سسٹم ایک ساتھ لگا ہوا ہے. تو اگر جیسے کسی جگہ پر کوئی پرابلم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ سیریل سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو سیکنڈ وہاں سے جو ہے وہ پیرلل سسٹم جو ہے اس کو بلڈ سپلائی کر دیتا ہے.
اٹ جسٹ ٹیکس اوور
دا پلیس. تو یہ اللہ نے بہترین اس کو ڈیزائن کیا ہے، جیسا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ انسان کو میں نے بہترین ڈیزائن میں سے انسان میرے. تو اس کے بعد یہ خون وہاں سے نکلتا ہے اور بتدریج جو ہے یہ جو بڑا پائپ تھا یا جو بڑی شریان تھی یہ چھوٹی چھوٹی شریانوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے.
ٹھیک، تو یہ ہوا بلڈ پریشر کی، مطلب سامعین میرے خیال میں آپ کو بھی اتنی ہی سمجھ آ گئی ہوگی جتنی مجھے آ گئی ہے. مجھے بالکل آئی کین ویژلائز اٹ کہ یہ بلڈ کا پریشر کیوں کریٹ کیا اللہ پاک نے، کس لیے کریٹ ہوا، اور اس کے بعد کیوں بڑی شریانیں بنائیں اور چھوٹی شریانیں بنائیں، اور اس کے ساتھ کیوں پیرلل سسٹم رکھے کہ جو کہ ٹیک اوور کرتے ہیں، کہ جس حالت میں آپ کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے جو کہ آپ کا بلڈ فلو لے کر کے آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا رہا ہے، اس کو اگر کہیں سے ہارم پہنچے. یہ تو ہوگی ہماری تعریف بلڈ پریشر کی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے اور عرفان بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ بلڈ پریشر کی شکایت کیوں ہوتی ہے، اور خصوصاً جو ہم لوگ پاکستانی غیر ممالک میں رہ رہے ہیں ہمیں کیوں ہوتی ہے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
امید ہے بہن اور بھائیو آپ میری گفتگو ڈاکٹر محمد عرفان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو معلومات بھی، مفید معلومات بھی حاصل ہو رہی ہوں گی۔ چلتے ہیں ہمارے دوسرے سانگ کی جانب۔ یہ ہمیں جو ریکویسٹ بھیجی ہے یہ بھائی سرفراز خان صاحب ہیں، اور جو گانا انہوں نے فرمائش کیا ہے وہ ہے جیا نہ جائے فاخر کی آواز میں۔ سرفراز بھائی آئی ایم سوری، ہم آپ کا ای میل ایڈریس کنفرم نہیں کر سکے اپنی ڈیٹا بیس میں، اس لیے آپ انعام کے حقدار تو نہیں ہیں۔ ہماری درخواست ہے اپنے سامعین سے کہ جب بھی آپ ہمیں اپنے فرمائشی گانے یا کسی بھی حوالے سے آپ ہمیں ای میل کریں تو ای میل ایڈریس وہ استعمال کیجئے کہ جو کانٹیکٹ پاکستان کی ڈیٹا بیس پہ ایز اے ممبر رجسٹرڈ ہے، کیونکہ اسی طریقے سے ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہمیں میل بھیج رہے ہیں اور آیا آپ ہماری جو سروسز ہیں فری سروسز یا جیسے آپ فرمائش بھی کر رہے ہیں اس کے لیے، آپ جو فرمائش کر رہے ہیں یہ کنفرم کرنے کے لیے آپ ہمارے ممبر ہیں، تو ہمارے لیے جانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی ہم سے آپ کسی بھی سلسلے میں کانٹیکٹ کیجئے ہمیشہ ای میل ایڈریس وہ استعمال کیجئے جو کانٹیکٹ پاکستان پہ رجسٹرڈ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں سرفراز بھائی کی پسند کا گانا۔
Thank you. कुसुम है पागल नैना, महफिल में तन्हा रहना ओ बेकदर, क्यों इश्क को रुसवा किया मुझसे तकदीर भी रूठी, दिल की उम्मीद न टूटी, टूटेंगी ये खामोशियां। तुम थे मेरे हम सफर, किसकी लगी है नजर ये सितम, तू बता क्यों हुआ जिया ना जाए तेरा तन साथिया।
जी हमारी बात हो रही थी ब्लड प्रेशर के बारे में और ब्रेक के दौरान मैं आपसे कुछ अपने बारे में बात कर रहा था। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं कि मैं आज से 4 साल पहले मुझे जुकाम की शिकायत हुई। मैं डॉक्टर के पास गया तो नॉर्मली आपको मालूम है यहां पे क्लिनिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेक योर ब्लड प्रेशर एज वेल। सो द नर्स सेड टू मी दैट कि आप किस लिए आए हो। मैंने कहा मुझे ये नजला जुकाम की तो मैं दवाई इसके लिए नहीं, तो कहने लगी कि नहीं यू हैव सम सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर तो आई वुड लाइक यू टू गो टू आवर कार्डियोलॉजिस्ट। मैं वहां से मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे जनाब एक दूसरे फ्लोर पे भेज दिया। आई वेटेड फॉर माई टर्न, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया, ही गेव मी अ मॉनिटरिंग यूनिट। उसने कहा कि ये 24 घंटे के लिए लगाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। उसके पास गया दोबारा, उसके पास किसा मुख्तसर ये कि ही सेड दैट आई गॉट हाइपर टेंशन, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आई हैव गॉन थ्रू अ फेज ऑफ अ डे आर टू कि जिसके अंदर मैं काफी परेशान रहा कि मैंने कहा कि यार ये मुझे बैठे बैठे क्या हो गया। मैं तो हमेशा से अपनी जिंदगी को हंस खेल कर गुजारा है, चीजों को लाइट लिया है, हर चीज को अल्लाह मियां की तरह से समझा है कि ये जो भी होता है ये अल्लाह पाक करता है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, तो वाई शुड आई बॉदर। मुझे इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत क्या है कि जब एक डेस्टिनी इज रिटन फॉर यू जो कि अब साइंस भी कहती है, तो मुझे इतनी ज्यादा तकलीफें लेने की क्या जरूरत है। तो आई हैव गॉन थ्रू अ फेज। मुझे जो क्वेश्चन उस वक्त मेरे जेब में था जो मैं आपसे अब बात करूंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग जो कि गैर मुल्क में रहते हैं हमें ही ये ज्यादा शिकायत क्यों होती है। हालांकि वी परहैप्स हैव बेटर लिविंग, डिसेंट लिविंग है, परहैप्स खाना भी हम लोग उनसे बेहतर खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, पानी भी अच्छा पीते हैं और खुश भी रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है अपने वतन को हम जो है मिस करते हैं, अपने प्यारों को मिस करते हैं, तो ये होता क्यों है, ब्लड प्रेशर क्यों, ये क्यों शिकायत हो जाती है और ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन एक दफा मैं आपसे कर रहा हूं, जवाब भी एक दीजिएगा। जी जनाब
भाई बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ, कोशिश करता हूं मैं इसको आपको बताने की। असल में पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बीपी के बढ़ने की वजह से जो शरियाने होती हैं उन पर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है
जी।
तो उनके रिवर्स के अंदर जिस तरह न्यूटन कहता है कि हर फोर्स का एक बेसिकली रिएक्शन होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर से आप आर्टरीज को या शरियानों को या पाइप्स को आप जब धकेलते हैं तो वो भी वापस धकेलती हैं, जिसकी वजह से खून का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शरियानों में और छोटी छोटी जो आर्टरीज हैं या जो कैपिलरीज हैं उनके फटने का बहुत ज्यादा खतरा।
मतलब ये कैपिलरीज आर्टरीज को अगर मैं आम फॉर्म जबान में कहना चाहूं, जो छोटी नालियां,
छोटी नालियां हैं।
एग्जैक्टली
ठीक। अब जहां तक ताल्लुक रहा कि ये होता क्यों है, ये बहुत अहम सवाल है। असल में इसका सही जवाब तो अभी तक मेडिकल लिटरेचर में मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारी हमने नजरियात हैं, प्रिजम्पशंस हैं कि हम सोचते हैं कि ये वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं। उसमें एक जेनेटिकल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके वालदेन में स्पेशली अगर वालिद साहब हैं और उनकी जो उम्र थी मोर देन 55 थी या और उनको किसी किस्म के हार्ट हाइपरटेंशन रहा या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज थी, उनको दिल के अमराज थे, दिल की कोई बीमारी थी उन्हें, इसी तरह से अगर वालदा साहिबा के अंदर 65 ईयर्स के बाद उनकी तबीयत में किसी किस्म की इस तरह की चीजें मौजूद थी, तो चांसेस इस तरह के हैं कि इनकी औलादों में भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं।
तो ये इनहेरिटेड हो सकता है ब्लड प्रेशर,
कुड बी वन ऑफ द रीजन,
कुड बी वन ऑफ द रीजन। सो इफ वन फील्स लाइक इट के जी आपके अगर पेरेंट्स में से किसी को दिल का कोई मर्ज रहा, यानी उनके अबव 45-50 की एज में उनका डायग्नोज हुआ या खुदा ना खास्ता उसकी वजह से उनको कोई ये मर्ज लाहक हुए या उसकी वजह से वो कोई फैटल उसका रिजल्ट हुआ, तो यू मस्ट बी बिट कॉन्शियस, आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए।
एब्सोल्युटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब बहुत जल्दी आपको जब आप अपनी 20s में 25 ईयर्स की एज में हों तो आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत दूसरे लोगों के जिनके साथ इस तरह के हालात ना हों।
अच्छा मैं यहां पर दोबारा से एक क्वेश्चन करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है اور لو بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے. یعنی ایک تو پریشر تو ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ آپ نے بتا دیا کہ پریشر کا جو ہے رول کیا ہے ہماری باڈی کے اندر, وہ تو ہو گیا. جب مجھے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن, آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے عام فام زبان میں, تو ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے, اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے آپ نے ایک تو خیر ٹچ کیا آپ نے مطلب اس حوالے سے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اور اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں گے اس کوشچن کو. لیکن میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور لو بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے. یعنی یہ جب سمٹمز آپ کو کہے جاتے ہیں تو عام فہم زبان میں میں اس کو کیسے سمجھوں؟
تروی بالکل بہت مناسب اور بہت اہم کوشچن ہے, سوال ہے. اصل میں ہائی بلڈ پریشر جو ہے کسی شخص کے لیے بھی یہ بات بتانا کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا لو بلڈ پریشر مشکل بات ہے, کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. لیکن جب ہم ان جنرل تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک کراس سیکشنلی دیکھتے ہیں, اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھتے ہیں ہم, اور لوگوں کے ہم ایک بیسک بلڈ پریشر کو دیکھتے ہیں, تو ہم وہاں پہ کلاسیفائی کرتے ہیں کہ اگر اس بلڈ پریشر کے اوپر کچھ لوگوں کے اندر کسی قسم کی کوئی سمٹمز آ رہے ہیں یا کوئی ان کے آرگن میں ڈیمیجنگ ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بیسیکلی ہائی بلڈ پریشر ہے. اور اگر اس سے کم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لو بلڈ پریشر ہے.
اور اس سے بھی لو ہونے سے بھی آپ کے جو ادر آرگنز ہیں یا آپ کی باڈی کا کوئی حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے یا لے سکتا ہے,
بالکل
اس کے افیکٹس لے سکتا ہے.
بالکل
تو یہ تو ہو گیا ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر کے حوالے سے.
اس پہ ایک چھوٹی سی کلاسیفیکیشن اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن میں بلڈ پریشر. تو پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ نارمل بلڈ پریشر بیسیکلی کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اس سے زیادہ ہوگا تو ہائی کہلائے گا, اس سے کم ہوگا تو لو کہلائے گا. تو نارمل بلڈ پریشر آج کل جو نئی گائیڈ لائنز آئی ہوئی ہیں وہ بیسیکلی لیس دین 120 120 ملی میٹر آف مرکری سے کم سسٹولک بلڈ پریشر, جس کو ہم اوپر کا بلڈ پریشر کہتے ہیں, اور 80 ملی میٹر آف مرکری جو ہے وہ نیچے کا بلڈ پریشر ہونا چاہیے. اگر کسی شخص کا 120 اور 80 سے کم بلڈ پریشر ہے اوپر اور نیچے کا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل بلڈ پریشر ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں پوچھنی یہاں پہ میرے ذہن میں ایک آ رہی تھی, میں نے آئی ڈونٹ نو اف آئی ہیو ریڈ اٹ سم ویئر کہ مجھے کسی نے بتایا کہ جناب آپ اپنی ایج کے اندر 40 جمع کیجئے آپ کا اوپر کا بلڈ پریشر اتنا ہونا چاہیے, از اٹ ٹرو؟
سوری آپ کی بات دیکھیں, کسی زمانے میں جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو اس زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی, اب اس طرح کی کوئی بات سائنس میں موجود.
اچھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایوریج لے لی ہے کہ بھائی 120 سے زیادہ ہے تو دھیان کیجئے بھائی جی, اور اگر آپ کا نیچے کا 80 سے کم ہے 80 سے زیادہ ہے تو دھیان کیجئے. ایک ٹرم آ رہی ہے میرے ذہن میں جو میں پوچھنا چاہوں گا, پھر آپ سے دوبارہ پھر سے واپس آئیں گے ہم اس کوشچن پہ کہ اس کی وجوہات پہ آئیں گے ہم. یہ بارڈر لائن کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ڈاکٹر عموماً استعمال کرتے ہیں اور ہمارے پیشنٹس کے سر کے اوپر سے گزرا تھا, میرے سر کے اوپر سے بھی گزرا تھا جب میں پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, بھائی یہ بارڈر لائن پہ, بارڈر لائن واٹ ڈو دے مین بے بارڈر لائن, از اٹ دی میکسیمم لمٹ کوئی چیز ہے اس کو ڈیفائن کرنے میں؟
بہت زبردست ہے بھائی, یہ بات امپورٹنٹ تھی. بارڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت آپ جو ہیں اس حد پہ پہنچ رہے ہیں, اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر اگر آپ نے احتیاط نہیں کی اور آپ نے پریونشنز نہیں کی اور اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ہیبٹس کو چینج نہیں کیا, لائف اسٹائل کو چینج نہیں کیا, تو بہت زیادہ چانسز ہیں ان فیوچر کہ آپ کو فل فلیچ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہو جائے گا.
جی عرفان بھائی, اب آتے ہیں ہم لوگ واپس اس کی وجوہات پہ کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر کی, ہائپر ٹینشن کی, بی پی کی شکایت ہو سکتی, بتائیے گا.
تروی جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جینیٹیکل فیکٹرز یا ہیریڈیٹری فیکٹرز, موروثی جو ایک ہے وہ ایک اہم چیز ہے. دوسری جو بہت اہم ہے اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے اصل میں, وہ ہے انوائرمنٹل فیکٹرز, ہمارے گرد و نواح کے حالات اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے, جس طرح ہم رہتے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں اپنی, اس طرح سے. تو بیسیکلی لیک آف ایکسرسائز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے ہمارا. اس کے علاوہ جو میجر رسک فیکٹرز ہیں کارڈیو ویسکولر کے, دل کے امراض کے, اس میں ہائی کولیسٹرول ہمارا, ڈائبٹیز کی بیماری ہو, کسی کو ذیابطیز کی بیماری ہو, یا جو ہے اسموکنگ, اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ہمارا, بعض لوگوں میں جو کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں نہیں الکحل کا کنزمپشن ہے, بہت زیادہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سالٹ ڈائٹ زیادہ لیتے ہیں, بہت زیادہ سالٹ لیتے ہیں اپنی ڈائٹ میں, اٹ کڈ بی ون آف دا ریزنز کہ ہائی سالٹ ڈائٹ جو ہے وہ اس طرح کا کام کرے آپ کو ہائپر ٹینشن کے اندر لے آئے. اس کے علاوہ ایسے تمام کے تمام احباب جو کہ آپ سمجھ لیے کہ بیسیکلی آفس لائف گزارتے ہیں, سیڈنٹری لائف جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ہائپر ٹینشن ہو جائے.
اچھا یہ آفس کی لائف کی بات ہو رہی تھی, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو چیز ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آفس کی لائف گزارتے ہیں یعنی جس میں آپ ایکسرسائز زیادہ نہیں کرتے, از دیٹ واٹ یو مین؟
Exactly, کیونکہ آپ بہت زیادہ جو ہے برینی کام کرتے ہیں, بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں, اور اس دوران ہم عموماً چیزیں لیتے رہتے ہیں جیسے کہ کافی کا لینا, ٹی کا لینا, اس میں شوگر موجود ہوتی ہے. تو آپ کا بیسیکلی جو جسم کی جو توانائی ہے وہ بہت زیادہ جسم کے اندر آپ کے رہتی ہے,
اتنی کنزیوم نہیں ہوتی, کنزیوم نہیں کرتے. تو میرے خیال میں جو پہلی ٹپ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے سامعین, کہ اگر آپ آفیسز میں بھی ہیں, اور میں یہ کرتا ہوں سامعین, کہ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں ہمارے پاس 5 فلور ہیں فرم بھائی, اور میں دن میں 2 دفعے کم از کم سیڑھیوں سے اوپر نیچے جاتا ہوں اپنے ان 5 فلورس میں نا. آئی جسٹ ٹیک اٹ لائک مائی ایکسرسائز, کہ مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, آئی ٹیک اے بریک. کتنی دیر لگے گی مجھے, 5-6 منٹ لگیں گے, اوپر تک جاتا ہوں, نیچے آگے پھر آگے کام شروع کر دیتا ہوں. اور یہ میں نے ابھی شروع کیا بائے دی وے, ہائپر ٹینشن کی پرابلم ہونے کے بعد. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ایکسرسائز کے لیے, لیکن میرے خیال میں عرفان بھائی 5, 10, 20, 25 منٹ, 30 منٹ, آدھا گھنٹہ زندگی میں سے نکالنا اپنی زندگی کی خاطر, میرے خیال میں ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے.
بالکل مشکل نہیں ہے, اور یہ بہت زبردست بات ہے. میں بڑی آپ کی بات سے خوش ہوا کہ آپ ماشاءاللہ نیچرلی اس کام کو کرنے لگے ہیں خود بخود. حالانکہ یہ نیو ریکمینڈیشنز ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ آفس میں کام کرتے ہیں, انسٹیڈ آف یوزنگ دی ایسکیلیٹرز اور دی لفٹس, ان کو چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ سیڑھیوں کا استعمال کیا کریں. دن میں جتنی بار بھی اوپر نیچے جانا ہو ان کو, تو سیڑھیوں کا استعمال کریں. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا چلوں آپ کو طاہر بھائی, کہ قدرت نے جو ہمارے جسم کو ڈیزائن کیا ہے, بیسیکلی بعض رائٹرز اور بعض سائنٹسٹ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ڈیزائن کیا گیا تھا وہ ایسے وقت کو کہتا ہے, کبھی فیمنین ہے, کبھی ہم قحط سالی میں رہیں گے, اور کبھی ہم اچھے حالات میں رہیں گے.
صحیح.
تو جب ہم اچھے حالات میں رہیں گے تو ہم خوب کھائیں گے پئیں گے, اور پھر جب قحط سالی کا وقت آئے گا تو اس کو کنزیوم کریں گے جو ہم نے کھا پی لیا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو ہیں ڈفرینٹ حالات میں ہیں, اور اب جو ہے قحط سالی تو کیا ہماری فاسٹنگ کے جو حالات ہیں, جو رمضانوں کے حالات ہیں,
بالکل صحیح,
وہ بھی بالکل ہمارے اسی طرح کے ہیں جیسے کہ ہمارے ریگولر ڈیز ہوتے ہیں. تو ہم بیسیکلی جو ڈیزائن قدرت نے ہمیں کیا تھا, ہم اس ڈیزائن کے اگینسٹ جا رہے ہیں.
مطلب اس کو چھوٹی سی, اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ ٹھیک ہے, آپ نے اگر اوور ایٹنگ کی ہے, اور یا جو کنزیوم آپ کی باڈی نے انرجی کر لی, آپ کی باڈی نے جو بچ گئی آپ کے پاس فیٹ کی حالت میں, وہ اس لیے اللہ پاک نے یہ بنایا تھا کہ جس وقت برا وقت ہو تو وہ جو فیٹ آپ کا ہے وہ استعمال ہو, انرجی آپ کو دے سکے آپ کی باڈی کو, اٹ کیپس یو گوئنگ kind of thing.
پھر آپ کو رمضان کے روزے,
جی بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم تو رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں عموماً حالات کی نسبت, بلکہ زیادہ آئلی چیزیں کھاتے ہیں. آئلی سے میرے ذہن میں آ گیا, اچھا یہ تو بات طے ہو گئی کہ موٹاپا, یعنی آپ کی جو قد ہے آپ کا, اور آپ کی ایج ہے, اس کے حساب سے جو آپ کا ویٹ ہونا چاہیے اس سے اوپر نیچے جو زیادہ ہونا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, آپ کو ہائپر ٹینشن کی پرابلم دے سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی اور جو چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی وہ بھی اس میں شامل ہیں. ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے, مجھے یہ بتائیے عرفان بھائی, میں ہی نہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں جب پاکستان جاتا ہوں, میں جب یہاں سے نکلتا ہوں, اس کے بعد ایسی کی تیسی, میں تو بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھاتا, میں اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہوں, وہ بھی نارمل نکلتا ہے. تو یہ کیا چکر ہے, کیا ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ایسی ہے جو ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پہ وہ اثر انداز ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ہائپر ٹینشن یا یہ بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتی؟
دربی دیز چانسز ہو سکتے ہیں اس طرح کی, کئی بڑی بڑی دلچسپ باتیں آپ سے سنی ہیں, اور یہ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہمارا ایک تو پانی کا کنزمپشن بڑھ جاتا ہے, دوسرا ہم فاسٹ فوڈ سے ذرا دور ہو جاتے ہیں.
اچھا.
تیسرا, کیونکہ فاسٹ فوڈ اگر آپ دیکھیں گے, میں آپ کو ایک آبزرویشن کی بات بتاؤں, مشاہدے کی بات ہے یہ, کہ اگر آپ فاسٹ فوڈ کھانے جاتے ہیں تو ڈفرینٹ جتنے بھی برانڈس ہیں فاسٹ فوڈ کے, فرینچائزز ہیں, ان کے جو فرینچ فرائز اگر آپ کھائیں گے تو نمک سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ. اسی طرح سے جو ان کے ڈفرینٹ جو چکنز کے آئٹمس ہیں یا بیفس کے آئٹمس ہیں, سارے کے سارے ان میں نمک کا جو ریشو ہوتا ہے وہ بیسیکلی زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت ہمارے گھروں کے. تو جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, تو ہم دعوتیں ضرور اٹینڈ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے بنے ہوئے کھانے زیادہ کھاتے ہیں, اور پانی کا استعمال صحیح کرتے ہیں. یہاں پر ہم اے سیز میں رہتے ہیں تو ہم اس خوف سے کہ پانی جو ہے ہم پئیں گے زیادہ تو ہمیں باتھ روم زیادہ جانا پڑے گا, اس وجہ سے ہم پانی کم پیتے ہیں. ہم ایسی چیزیں زیادہ کھاتے رہتے ہیں, پیپسیز لیتے رہتے ہیں, دوسری تمام چیزیں لیتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پیپسی اٹ سیلف جو ہے اس کے اندر بھی سوڈا ہے, اور اس میں سوڈیم کلورائڈ موجود ہے جو کہ اگین آپ کے جسم کے اندر جا کے آپ کے والیوم کو بڑھاتا ہے. اس طرح سے یہ پرپیچویٹ کرتا ہے, یہ مستقل ایک ایسی حالات میں آپ رہتے ہیں. اب آپ کی ایکسرسائز بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جا کے آپ بہت زیادہ واک کرتے ہوں, گاڑی کا استعمال کم کرتے ہوں, یہاں تو انسان مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتا تو گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں بیسیکلی جو کہ یہ کام ہو سکتا ہے کرتے ہوں. لیکن جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو دوبارہ پھر بتانا چاہوں گا, کہ میں آپ سے اپیل کروں گا بلکہ اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے بھی, کہ ہمیں اپنے سالٹ کا جو کنٹینٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے, بہت زیادہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ یہ سالٹ ہے بیسیکلی جو ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی, لوگ کہتے ہیں زہر گھل رہے, میں کہتا ہوں نمک گھل رہا ہے. تو آپ ایک خاص اماؤنٹ کا سالٹ لیں، اس سے زیادہ آپ بالکل نہ لیں، فاسٹ فوڈ سے کو اوائڈ کریں، اپنے گھروں میں کھانا کھائیں تو بہت حد تک انشاءاللہ جو ہے ہم.
لیکن میرا سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا عرفان بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی انوائرمنٹل چیزیں نہیں، مطلب ڈیفینیٹلی یہاں کی لائف جو ہے اسٹریسفل ہے، لیٹس پٹ ان دس وے، یعنی کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ میں شام کو دودھ لینے بھی جاتا ہوں، میں پیاز لینے بھی جاتا ہوں، میں گیس کا سلنڈر لینے بھی جاتا ہوں. پاکستان میں تو کئی کام گھر پہ بیٹھ کر کے بھی ہو جاتے ہیں کہ نکر کی گلی والے نکر والے کی دکان کو آواز دی یا ریڑھی والا باہر سبزی لے کے آ گیا تو مجھے شام کا چکر نہیں لگا. پرہیپس از اٹ سم تھنگ ایڈیڈ ہیئر، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں اور معاشرے میں ہر ایک انسان کا مرد ہو یا عورت ہو ایک رول ہے جو اسے پلے کرنا ہے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں خواتین بھی اور مرد حضرات بھی ان لوگوں کے رولز اپنے اس رول سے جو سوسائٹی میں ان کا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو ایگری اینڈ آئی مسٹ ایڈمٹ کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ سیکریفائی کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ آفس گئے، آفس سے شام کو گھر پہ آئے اور گھر پہ آئے تو بیوی نے کہا بھائی گیس ختم ہو گئی، اب آپ نے اپنے جو ٹائی پہنی ہوئی پھندا لگایا ہوا تھا وہ پھینکا، آپ نے دوسرے کپڑے پہنے، گاڑی میں سلنڈر لگا، بھاگے سلنڈر لے کے کیونکہ آپ کو کھانا کھانا ہے. کیا یہ چیزیں نہیں ایڈ کرتی ہیں؟ مطلب میں آپ کو جو اس میں ایگزامپل دینا چاہ رہا تھا کہ یہاں کا جو لائف سٹائل ہے ہمارا، آل دو اٹس مور کمفرٹیبل، الحمدللہ بہت کمفرٹیبل ہے، لیکن اٹ آلسو کیریز اے بٹ مور دین وٹ آئی وڈ ہیو رادر بیک ہوم. اگر میں پاکستان میں ہوں گا یا میری خاتون خانہ پاکستان میں ہوں گی، ان کی رسپانسبلٹیز کچھ کم ہوں گی، کچھ اور طرح سے بڑھیں گی بھی، اور میری بھی ایسے ہوگا کچھ کم ہوگی کچھ بڑھیں گی، لیکن جو چیزیں ہم لوگ یہاں پہ زیادہ کرتے ہیں کیا کوئی ہم سٹریس لے رہے ہیں جو کہ یہ کاز جس کا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب
بالکل در بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی ایک اصل میں 70s اور 80s کی دہائی کے اندر یہ بہت اہم بات ہو گئی تھی کہ کیا سٹریس فل لائف جو ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. ابھی تک میں آپ سے یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% پروون ہے کہ جناب سٹریس فل لائف جو ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ وہ لوگ جو بیسیکلی بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں اکنامیکل، یہی وجہ ہے کہ ہائپر ٹینشن بیسیکلی بہت زیادہ کامن ہے انڈسٹریلائزڈ کنٹریز کے اندر، اس کی وجہ سے ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے، بہت زیادہ اسٹریس فل ہے، فیوچر کے خوف ہیں، فیوچر کے مسئلے مسائل ہیں جن کو سالو کرنے میں ہمیشہ لگ رہے تھے، تو ان کا برین ہر وقت بزی رہتا ہے. جو وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے بزنس کے اندر یا اپنے کاموں کے اندر بہت انڈلجنس بہت زیادہ ہے ان کا، تو ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹائپ اے ون پرسنالٹی بیسیکلی، وہ سارے کے سارے لوگ جو بہت زیادہ آبسیسو ہیں اپنے کام سے، بہت زیادہ کمپلسیو ہیں اپنے کام کی طرف، ان میں انسیڈنسز آف ہائپر ٹینشن ہیز بین سین ہائر دین دیٹ دی ادرس. تو پرابلی جب ہم یہاں ہوتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر یا ایسے تمام ادر باہر کنٹریز کے اندر، تو ہم کیونکہ زیادہ تر کام خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا طرح کی اسٹریس ہوتی ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، تو پرابلی ون آف دا ریزنس کہ ہماری وی ہیو ہائر انسیڈنسز آف ہائپر ٹینشن ایز کمپیئر ٹو نارمل.
ٹھیک، اس میں بلکہ میں یہ اگر کہوں عرفان بھائی کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے انسان کو، ڈیسٹنی آپ کی، آپ کا فیوچر سب کچھ لکھا ہوا آپ کے ساتھ آیا ہے اور اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، وہ زور سے زیادہ پلاننگ مت کیجئے، اپنی زندگی کو صبح شروع کیجئے، شام کو اس کا اختتام کیجئے، خدا کا شکر ادا کیجئے. اس سے زیادہ سوچنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اب اگین اٹس اگین مائی پرسنل اوپینین کہ یہ اس کا فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ ایک شاعر نے بھی کہا نا کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، تو میں اس طرح سے چیزوں کو لیتا ہوں کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے یہ سوچنے کی کہ 10 سال بعد کے لیے مجھے یہ ایک پلاٹ چاہیے، مجھے ایک گھر چاہیے. آف کورس یو شوڈ پلان یور سیلف، آپ کو پلان کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے کہ اللہ میاں کو بھی دیں تھوڑا سا موقع کہ اللہ پاک جو اپنا رول ہے وہ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے جو اس نے جیسے کرنا ہے ویسے ہی ہونا ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر پائیں گے، لیکن اس میں آپ یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن جیسی پرابلم جو ان سے وہ آپ لے لیں گے. تو سامعین اس میں تھوڑا سا سکون سے زندگی گزارا کیجیے، ہنس کھیل کے خوشی خوشی، زیادہ ٹینشن لینے سے کچھ بھی بدلنے کا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟
بالکل صحیح، اور بلکہ بڑا اچھا زبردست آرٹیکل تھا ٹائمز کے اندر، ایک ہیپینیس انٹرنیشنل ہیپینیس امنگ دی نیشنز، ڈفرنٹ نیشنز کا انہوں نے بڑے اچھے گرافس بنائے تھے. انفارچونیٹلی پاکستان جو تھا وہ انڈیا سے کچھ کم تھا ہیپینیس کے لیولز کے اوپر سے، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا وہ یہ جیسے کتاب آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیں. بہت ساری چیزیں جب ہم ساری رسپانسبلٹی خود لے لیں گے تو ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے، ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے.
سامعین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور عرفان بھائی سے تھوڑا سا اور ٹچ کریں گے جو 3 سائلنٹ کلرز جن کو ڈیزیز کہا جاتا ہے جس میں سے ایک ہائپر ٹینشن بھی ہے، اس کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، امید ہے آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جی سامعین آج کے پروگرام کا آخری نغمہ جو ہے اس کی فرمائش ہمیں کی ہے بھائی اشتیاق احمد نے، یہ دمام میں ہوتے ہیں اور پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں. انہوں نے جس گانے کی فرمائش کی ہے
اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں کافی وقت لگا لیکن ہم نے ڈھونڈ لیا. وہ ہے گھونگٹ اولے نہ لک سجنا, آپدا پروین نے گایا ہے. اشتاق بھائی 100 گھنٹے فری, آپ اس کے حقدار. 10 اگست تک اپنا انعام جو ہے ہم سے کلیم کر لیجئے گا. آئیے سنتے ہیں آپ کی پسند کا گانا گھونگٹ اولے نہ لک سجنا. سامعین ویلکم بیک. عرفان بھائی یہ بتائیے, یہ جو بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے, آپ بتا رہے تھے کہ جی یہ
اوپر کا 120 نیچے کا 80 اس سے اوپر نہ جائے اور اس سے نیچے نہ ہو بلا بلا جو ہم نے باتیں کی ادھوری باتیں تھیں. کیا یہ ہر وقت کانسٹنٹلی یہی رہتا ہے یا یہ چینج ہوتا رہتا ہے؟
تاربھائی قدرت نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ جب ہم آرام کرتے ہیں جب ہم سوتے ہیں سونے کے حالات میں یا سیٹسفیکشن کے حالات کے اندر تو ہمارے جو بلڈ پریشر ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن نیچے چلا جاتا ہے. اسپیشلی سونے کی حالت میں تقریباً 20 ملی میٹر آف مرکری سسٹولک کم ہوتا ہے یعنی کہ اوپر کا بلڈ پریشر اور 10 ملی میٹر آف مرکری جو ہے وہ نیچے کا کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیسیکلی کہ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. اور اگر کسی قسم کی ہمیں کوئی کمپلیکیشنز یا پرابلمز اگر ہوتی ہیں تو دیکھی گئی ہیں کہ ارلی مارننگ میں زیادہ ہوتی ہیں. اس کو ہم دوبارہ اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ جو دوائی ہم دیتے ہیں بیسیکلی جو بھی دوائی ہم لیتے ہیں وہ ہم ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ جو ہم دوائی دے رہے ہیں اس کا افیکٹ جو ہے وہ ارلی مارننگ تک رہتا ہے اس پرسن کے اندر جس کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ نہیں. اگر اس میں نہیں رہتا تو ہمیں پھر اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں اس وقت تک اس کا افیکٹ رہے.
اچھا یہ تو ہو گیا کہ جناب کے ارلی مارننگ میں آپ نے کہا کہ جو ہے بلڈ پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ نے ایک لفظ بھی استعمال کیا کہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو سوال وہی آیا جو دوسرا میں کرنا چاہ رہا تھا. مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا یا مجھے لو بلڈ پریشر ہو گیا, ہائی بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں پہلے, اس کے کیا ہے, اس سے مجھے ہو کیا سکتا ہے, کیا پرابلم کیا ہوگی مجھے کہ اگر مجھے بلڈ پریشر کی شکایت ہوگی. میں نے دوائی نہیں لی, میں سمجھتا ہوں کیسی کی تیسی یار بڑھ گیا تو کیا ہوگا, میں دوائی نہیں لوں گا. کیونکہ ہم بعد میں اس پہ بھی بات کریں گے ان دوائیوں کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے ایکسکیوز می, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو کیا ہونے والا ہے مجھے, کیا ہو سکتا ہے مجھے؟
تربی بلڈ پریشر کو ہم ٹریٹ ہی بیسیکلی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو کچھ اس کے جو فیوچر کنسیکوینسز ہیں جو نتائج آنے والے ہیں اس کو ہم نے بچانا ہے. اصل میں جسم کے جو بہت زیادہ وائٹل آرگنز ہیں جن پہ زیادہ سے زیادہ خون چاہیے ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن سے. اس میں سب سے زیادہ دل کے امراض, دوسرا جو ہے وہ گردے ہمارے کڈنیز اور تیسرا ہمارا برین. یہ وہ تینوں جسم کے آرگن ہیں جن کو سب سے زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی وہ تین جگہیں ہیں جس پہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کریں گے اور اس کو مناسب اس میں نہیں رکھیں گے تو دل کو نسبتاً زیادہ کام کرنا پڑے گا اس پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے. جب وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دل کے اندر مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو کہ فزیکل چینجز ہوتی ہیں. اب چونکہ یہ فزیکل چینجز ہارٹ کے اندر نئی آئی ہوتی ہیں تو اس کے اعتبار سے اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے پھر آکسیجن کے لیے اور نیوٹرینٹس کے لیے. جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو خون کو خود بھی اپنے زندہ رہنے اور دل کو سوری اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو فنکشن کرنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ان شریانوں میں بڑھ جاتی ہے جو کہ دل کو خون سپلائی کرتی ہیں جن کو ہم کورنری آرٹریز کہتے ہیں. تو جو کورنری شریانز ہیں یا آرٹریز ہیں جب ان پہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو وہ اس قابل اس وقت تک نہیں رہتی کہ وہ مستقل آپ کو ایک خاص اماؤنٹ پرووائڈ کر سکیں. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں دل کے امراض ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, مثلاً جس میں ہمیں انجائنا جیسے خون کی کمی تھوڑی سی واقع ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے اور ہمیں بہت شدید قسم کا پین ہوتا ہے, سینے میں درد ہوتا ہے جو کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم تھوڑی سی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جیسے ہم نے سیڑھیاں چڑھنا یا کہیں رننگ یا تھوڑا سا برسک واکنگ ہم نے کی تو اس دوران جو ہے چونکہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے ہارٹ کی اس وقت کورنری اس کو سپلائی کرنے کر پاتی. اگر یہ انجائنا ہم ٹریٹ نہ کریں اور ہائپر ٹینشن کو بھی ٹریٹ نہ کریں تو یہ پھر مزید فردر کمپلیکیشن کی طرف جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ درد جو کبھی خاص مواقع پہ ہوتا ہے وہ تقریباً ہر وقت رہنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہم پرووائڈ نہیں کر پاتے تو اس میں مائیکارڈل انفارکشن جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کہ دل کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ خون آکسیجن کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ بیسیکلی ڈیڈ ہو جاتا ہے. جب ویسا ڈیڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی فردر کمپلیکیشنز آتی ہیں. اصل میں تو یہ تو امپورٹنٹ ہو گیا دل کے حوالے سے. اور اگر دل جو ہے بعض اوقات اگر خون میں کا پریشر بہت زیادہ ہے اس کے اگینسٹ دل کو کام کرنا ہے, بہت زیادہ پریشر سے اپنے آپ کو پمپ کرنا ہے
یعنی ہائی بلڈ پریشر کی حالت میں,
اگر اس کے چونکہ دل کو جو ہے وہ ان پائپس کے اندر جو ہے وہ پمپ کرنا ہوتا ہے جو پائپس میں آلریڈی بلڈ پریشر ہائی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ گھر کی نالیوں کے اندر اگر بہت زیادہ آلریڈی کوئی ابسٹرکشن ہے, جب بہت زیادہ پریشر ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ فلو نہیں لے سکتے اپنے ریزروائر سے.
صحیح, نہیں تو پنکچر ہو جائیں گی.
نہیں تو پنکچر ہو جائیں گی. تو اس میں ایک ریزروائر جب بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ ریزروائر ایک وقت پہ آ کے فیل ہو جائے گا, وہ مزید پمپ نہیں کر پائے گا, جو ڈیمانڈ ہوگی وہ پرووائڈ نہیں کر سکے گا. اس اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ از سفرنگ فرام دا ہارٹ فیلئر. تو یہ ہارٹ فیلئر کی اسٹیٹ ہے.
ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے فرام بھائی کہ پیرالیسز از اٹ آلسو بیکاز آف یہ ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو یا ایک اور جو یہ بولتے ہیں جی کہ ان کو برین اسٹروک آئی تھنک آئی ایم یوزنگ دا رائٹ ٹرم
بالکل بالکل
یہ ساری ہائپر ٹینشن سے اگلی آپ کی ہے یہ
بالکل
آپ لیڈ کرتے ہیں اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے آپ تو یو آر لیڈنگ ٹوورڈز اینی آف دوز کلر ڈیزیز ایز ویل
بالکل جس طرح سے ہم نے دل کی بات کی اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ برین جو ہے وہ کس طرح افیکٹ ہو سکتا ہے ہائپر ٹینشن سے جب خون کی نالیاں جو کہ برین کو وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں ان کے اراؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی اتنا اسٹرانگ میکینزم نہیں ہوتا کہ ان کو سپورٹ کر سکے تو جب خون کا بہت زیادہ بہاؤ جو ہے دماغ کی طرف جاتا ہے تو جو نالیاں ہیں بیسیکلی یا تو وہ کسی بھی اچانک برسٹ ہو سکتی ہیں یا پھر اس کے اندر مزید کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں مثلا کسی جگہ تھوڑا سا آبسٹرکشن ہو جائے کسی وجہ سے ان تمام صورتوں کے اندر جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اسٹروک اسٹروک میں ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ یا تو دماغ کے کسی ایک حصے کو خون کی سپلائی مستقل پر بند ہو جاتی ہے یا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے اگر وہ 24 گھنٹے سے کم عرصے کے لیے بند ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس یا اس کو منی اسٹروک کہتے ہیں چھوٹا سا اسٹروک ہے جو 24 گھنٹے کے بعد درست ہو جائے گا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یا تو اس میں ہیمریج ہو جاتا ہے یا تو بلڈ ہو جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر انفیکشن ہو جائے گا انفیکشن کا مطلب ہے کمپلیٹ جو ہے آبسٹرکشن ہو گیا ہے آرٹری کا اور اب مزید دماغ کے حصے کو بلڈ نہیں جا رہا اور وہ دماغ کا حصہ ڈیڈ ہو گیا ہے اس حصے کو ہم کہتے ہیں اسٹروک اور جب اس کی ریپرزینٹیشن باڈی میں کیا ہوتی ہے ریپرزینٹیشن یہ ہوتی ہے ہم کس طرح مینیفیسٹ کرتا ہے یہ جسم کو کہ جسم کا کوئی ایک حصہ وہ جو ہے وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے اور وہ استعمال میں نہیں آتا
مطلب جو نروس وہ برین کا حصہ کنٹرول کر رہا ہے وہ ان کو وہاں تک وہ نہیں ہو رہا بالکل جیسے ہی مطلب کسی بھی ایک سسٹمیٹک کمپیوٹر میں جیسے ہوتا ہے مطلب اگر آپ کا ایک حصہ ہو گیا تو وہ اچھا برین ہیمریج جو ہے یہ بھی جو سا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب اس میں آپ کی جو خون کی نالیاں دماغ میں وہ پھٹ جاتی ہیں
وہ پھٹ جاتی ہیں بعض اوقات بیسیکلی جب وہ پھٹ جاتی ہے تو اس سے وہ یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جگہ اسپیس ہے جب ہم اس کو سب ریکنوائٹ کہتے ہیں اور اس میں اگر عموماً جو پھٹنے کا عمل ہے یہ انیورزم بیسیکلی جو بلڈ ویسل تھوڑی سی ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں بڑی چوڑی ہو جاتی ہیں اور پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریسٹور نہیں کر اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتی اور وہ پھٹ جاتی ہیں
صحیح
جس کا خون جو ہے وہ نالیوں سے نکل کر جو اس اسپیس میں آ جاتا ہے اس اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں سب ریکنوائٹ ہیمریج تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے گردے اصل میں کیونکہ گردوں کا کام جو ہے وہ جسم سے فاسد مادوں کا نکالنا اخراج کا ضروری ہے تو اب چونکہ گردے سب سے زیادہ بلڈ لیتے ہیں جسم سے تب ان کو ہائپر ٹینشن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گردے جو ہے ان کو باہر یعنی کہ نکالنے سے اخراج کرنے سے جو ہے قاصر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ رینل فیلئر یا ہم پروٹین یوریا یعنی کہ جو پروٹین جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں لحمیات وہ جسم کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم رینل فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے پھر ڈائلسس کی اور مختلف چیزوں کی
تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے یہ گردے فیل ہونے کی پرابلم وغیرہ ہوتی ہے تو بیسکلی ان نمبر آف ریزنز اور موسٹ آف دا ریزنز میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کا کوئی پرابلم ہے آپ کے بلڈ کا پریشر کا کوئی پرابلم ہے جو سسٹمیٹکلی اب جیسے شروع میں آپ نے بتایا تھا پروگرام کے شروع میں کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ اسٹارٹس ڈیمیجنگ یور ادر آرگنس تو اس میں جو میجر ہے وہ ہے آپ کی کڈنیز آپ کے جو گردے ہیں ان کو وہ کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس موضوع پہ سامعین میں یہ چاہوں گا کہ ایک اور سیشن بھی عرفان بھائی سے کیا جائے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے سوالات ہائپر ٹینشن کے بارے میں یعنی بلڈ پریشر کے بارے میں یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سادہ زبان میں اپنے سوالات ہمیں بھیجیے آپ radio@contactpakistan.com پہ اور میں عرفان بھائی کو دوبارہ سے ایک دفعہ اسٹوڈیو میں بلاؤں گا اور آپ کے تمام سوالات کے ان سے جواب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے اور اب ہم ان سے بات کریں گے ان ادویات کے بارے میں ان میڈیسنز کے بارے میں جو آپ بلڈ پریشر میں لیتے ہیں اور ان سے آپ کو ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں ان کے لینے یا نہ لینے کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں ان چیزوں پہ بات ہوگی سامعین یہ موضوع ایسا ہے کہ یقین کیجئے گھنٹوں میں عرفان بھائی سے بات کروں گا اور ماشاءاللہ ان کے پاس اتنا نالج ہے کہ ہمیں یہ ایکسپلین کریں گے اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اس کے بارے میں ہم ایک اور پروگرام کریں جس میں آپ کے ویری ٹارگیٹڈ سوالات بلڈ پریشر کے بارے میں دل کے بارے میں کولیسٹرول کے بارے میں ہوں جو ان سوالات کے صرف سوالات ہوں اور عرفان بھائی کے جواب ہوں کیسا رہے گا عرفان بھائی ہم ایسا کریں کیونکہ آپ کی میری ڈسکشن یہ رکے گی نہیں یو ہیو ماشاء اللہ سو مچ نالج اور مجھے میرا دل کر رہا ہے کہ میں دو تین گھنٹے یہ پروگرام کروں لیکن اتنا وقت ہوتا نہیں ہے تو سامعین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے آئیں گے اور میڈیسنز کے بارے میں بات کریں گے کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا
امل بابا سے کہو کافی دیر سے ڈائل کر رہی ہوں انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا
بابا مما کہہ رہی ہے کہ کافی دیر سے انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا
ارے کون سا نمبر ڈائل کر رہی ہو 366003 ڈائل کرو نا
یہ تو فوراً کنیکٹ ہو گیا. چلو اب خالہ سے چیٹ کرتے ہیں.
ہاں تو میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ جو ہے نیسما انٹرنیٹ کا 366-0-3 ڈائل کرو.
نیسما, یور کنیکشن ٹو ریڈیو کانٹیکٹ پاکستان. نیسما ایزی نیٹ 366-0033 ڈائل ناؤ.
جی عرفان بھائی, اب آتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کی طرف کہ جن کو یہ پرابلم ہے وہ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. ادویات کے بارے میں مختلف ڈاکٹرز مختلف جو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی, اس کے حوالے سے دوائی دیتے ہیں. تو میں تو یہ ٹچ نہیں کروں گا کہ کون سی دوائی لینی چاہیے. ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن کہ ہم لوگ پرسکرائب کر سکیں. پرسکرائب میڈیسن لینے کوئی بھی آپ جو لے رہے ہوں, ایک جنرل سائڈ افیکٹس تو ہوتے ہوں گے جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں, وہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بتائیے. دوسرا یہ بتائیے کہ کیا ساری عمر یہ دوائیاں لینا ضروری ہوتا ہے یا میں اس کو روک بھی سکتا ہوں, چھوڑ بھی سکتا ہوں, وقتاً فوقتاً بھی لے سکتا ہوں. تو اس ایریا کو سارے کو آپ ذرا الیبوریٹ کیجیے ہمارے لیے.
دروئی, سب سے پہلے تو جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ جناب اب آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, تو اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ڈائری مینٹین کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر ڈائری مینٹین کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ڈائری خرید کر لائے گا اور اس پہ چیزیں لکھے گا. ایک پیس آف پیپر بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, جس میں آپ بیسیکلی اپنے فزیشین سے ڈسکس کرتے ہیں یا فزیشین آپ کا یہ ڈسکس کرتا ہے کہ آپ کا یہ بلڈ پریشر ہے اور ہم نے آپ کا یہ ٹارگیٹ بلڈ پریشر ہے جو کہ عموماً جو ہے وہ 140 ملی میٹر آف مرکری سے نیچے اور 90 ملی میٹر آف مرکری سے نیچے ڈائسٹولک ہونا چاہیے.
نیچے کا یعنی بلڈ
جی جب آپ اس پہ آ جاتے ہیں, متفق ہو جاتے ہیں کہ میں نے
تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. مجھے یہ بتائیے, آپ میرا ڈاکٹر تو یہ نہیں کرے گا. ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے 20 منٹ وہ یہ چیزیں ڈسکس کرے. آل دو کہ تھیورٹیکلی ہی ہیز ٹو, یہ اس کا کاؤنسلنگ کرنا بھی اس کے پیشے میں ہے, اس کے آپ پیسے بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتا کہ اس کو دن میں 200 مریض دیکھنے ہیں. اگر وہ نہیں دیکھتا تو اس کو پیسے نہیں ملتے. سیدھی سی بات ہے, میں تو سچی بات کروں گا. تو مجھے یہ خود ہی کرنا ہے. اس حوالے سے آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. اور میں مطلب بیچ میں روکا آپ کو, تو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرنا تھا کہ ہم ڈاکٹر کو, ڈاکٹر کا یہ فرض ہے, مطلب یہ اس کا حصہ ہے, اس کو کرنا چاہیے, لیکن ہم یہاں پہ اسیوم یہ کریں گے کہ مجھے خود کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے
تھر بھائی, ڈاکٹر کا بیسکلی یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز ایکسپلین کرے اور آپ کو بتائے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہ آپ کو خود اپنا ہی خیال رکھنا پڑے گا. اور میں میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ خیال رکھ سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں اپنی ذات سے. جو شخص اپنا خیال نہیں رکھ سکتا بیسیکلی اس کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا. تو میری رائے یہ ہے کہ خود آپ اس طرح کریں. اب جو بلڈ پریشر کو ناپنے کے, پیمائش کرنے کے 3 طریقے کار ہیں. ان میں سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ایک تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ایک خاص ملی میٹر مرکری کے ذریعے دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک ڈیوائس آپ کو لگا دی تھی انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد. تیسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک ڈیوائس اپنے گھر کے لیے لے لیں اور وہ آپ اپنی بیسک ڈیوائس بنائیں. بیسکلی وہ اس بیسک ڈیوائس کے اعتبار سے آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے اور ایک چارٹ بنا لیں. ایک چارٹ اس طرح کا بنا لیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر 4 آورز کے بعد اپنا بلڈ پریشر لیں. آپ ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ ساری کی ساری پیمائش کریں, بلکہ آپ ایک چارٹ بنا لیں کہ سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, اور اوپر کی طرف آپ ٹائمنگز لکھ لیں. اور آپ دیکھیں کہ 4 آورز میں ایوری 4 آورز, مطلب جیسے اگر آپ صبح 8 بجے شروع کرتے ہیں تو 12 بجے, دوپہر, پھر اس کے 4 بجے شام, 8 بجے ایوننگ, اور پھر 12 بجے رات میں سوتے وقت آپ ایک دن جو ہے وہ ایک پیمائش لیں اور دوسرے دن دوسری پیمائش لے لیں. اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دن کے جو مختلف اوقات ہیں اس میں آپ کا بلڈ پریشر کس طرح فلکچویٹ کرتا ہے, کس وقت زیادہ ہوتا ہے اور کس وقت کم ہوتا ہے. ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہو گئی.
اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ میں نے اگر یہ میں نے گھر میں ٹیبل بنا لیا, فرسٹ آف آل میرا کوشچن یہ بھی ہوگا کہ کیا مجھے ساری عمر یہ بنانا ہے یا صرف آپ چاہ رہے ہیں کہ انالیسس اسٹیج کے آپ انالائز کریں اپنے آپ کو کہ آپ کے بلڈ پریشر کی صورتحال 24 گھنٹوں میں کیا ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟
طرح ایک تو یہ پہلی بات کہ یہ انالیسز آپ کو یہ بتائے گا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو آپ دوائی لے رہے ہوں وہ 24 گھنٹے کام نہ کرتی ہو بلکہ صرف 18 گھنٹے کام کرتی ہو. تو جو 6 گھنٹے انکنٹرول اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی جو آپ آج آپ لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو آپ کو ٹوائس ڈیلی لینا پڑے, دن میں 2 مرتبہ لینا پڑے تاکہ آپ پورے 24 گھنٹے کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکیں. تو اس سے آپ کو یہ سیگمنٹ معلوم ہو جائے گا کہ سیگمنٹ میں آپ کا بلڈ پریشر عموماً جو ہے وہ بیس لائن سے زیادہ رہتا ہے. ایک تو یہ اہم بات ہے. دوسری بات آپ کو یہ فائدہ ہوگا اس سے کہ جو آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں گے, آپ کو پوری زندگی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بیسیکلی ایک ٹارگیٹ جانا ہے, جب آپ اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کام تقریباً ایوری 6 منتھ اور 1 ایئر پہ آپ کو کرنا ہوگا. جہاں پہ ایک اہم بات جو میں آپ سرچ کروں گا وہ یہ کہ اپنی جو ڈیوائس ہے آپ کی, اس کو آپ ضرور بضرور چیک کرتے رہیں. کیونکہ جو گھروں میں یوز کرنے والی جو سیلف اسسمنٹ کی ہوتی ہے ان کے عموماً کیلیبریشن میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہاں پر مشورہ ضرور دوں گا کہ عموماً ایک مہینے کے بعد یا پندرہ دن کی ریڈنگز کے بعد کسی ایک ایسے جس کو آپ سمجھتے ہیں گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا بلڈ پریشر نارمل ہے یا کوئی بچہ ایسا ہے 17-18 ایئرس کی ایج گروپ کے اندر, اس کے ذریعے کیلیبریٹ کر لیں. اگر اس کا بلڈ پریشر بھی زیادہ آتا ہے تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیوائس گھر میں ہے وہ بیسیکلی صحیح کام نہیں کر رہی, اس کے لیے آپ کو پھر فزیشین کے پاس جانا
چاہیے. اس میں میں اس چیز کو بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ اب بہت ساری قسموں کی ڈیوائسز انسٹرومینٹس جو ہیں وہ گھر کے استعمال کے لیے اویلیبل ہیں, یعنی وہ رسٹ پہ لگا لیتے ہیں, پھر رسٹ میں بھی 6-7 قسم کے ہوتے ہیں, پرائسنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے ان کی. کچھ ڈاکٹر دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ جتنی بھی ڈیوائسز ڈیجیٹل آتی ہیں یہ دے آر ناٹ دیٹ افیکٹو, یہ اس میں 5-10 ڈگریز کا اوپر نیچے ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو چاہیے کہ آپ وہی جو مرکری والا ہے جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں اس کو جو ہے استعمال کرنا سیکھیں. آپ کا ڈاکٹر آپ کو سکھا سکتا ہے وہ, اور ساتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے لیجیے اور گھر میں اس کو استعمال کیجیے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے, یعنی جو ڈیجیٹل ڈیوائسز آتی ہیں ہاؤ مچ آئی کین ڈیپینڈ آن دوز ڈیوائسز نمبر ون, اور کیا وہ بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ 15-20 دن کے استعمال کے بعد ان کو بھی کیلیبریشن اس کی ٹیون اپ کرنا ان کا ضروری ہوتا ہے, کیا میں مینولی خود ٹیون اپ کر سکتا ہوں ان کو؟
بالکل آپ ٹیون اپ کر سکتے ہیں, انہیں کیلیبریشن کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ اہم بات کیونکہ رسٹ ہوتی ہے بیسیکلی, وہ رسٹ پہ جو کرتی ہیں کیلیبریشن وہ پلس کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی بلڈ پریشر. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا ایسی تمام کی تمام ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک کف آتا ہو, آف کف کے لیے جو بیسیکلی یہاں پر انفلیٹ ہوتا ہے بازو کے
اوپر, یعنی رسٹ پہ نہیں بازو,
رسٹ ہمیشہ بازو کا لیں. اور اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کف کو انفلیٹ کریں بیسیکلی یا باندھیں اس کو, وہ دو تقریباً آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ آپ کی جو ایلبو ہے جو جہاں پہ جوائنٹ بنتا ہے آپ کا اس سے اوپر ہونا چاہیے. تو جب وہ اس کے اوپر ہوگا تو اسی وقت جو بریکل آرٹری جس کو ہم کمپریس کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم بلڈ پریشر معلوم کرتے ہیں تبھی معلوم ہو سکے.
اچھا, یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کونی سے دو انگلیاں اوپر
جو سامنے کی طرف,
سامنے کی طرف وہ جو جگہ ہے وہاں پہ, اور یہ جتنے رسٹ والے ہیں اس سے وہ بہتر ہے کہ آپ بولیں گے جو بازو پہ بہت مناسب ہے وہ بہتر ہوتا ہے.
دوسری اہم بات جو تجربہ اس میں ہے کہ اس میں کف کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس میں ایک بلیڈر ہوتا ہے بیسیکلی, زیادہ تر تو پورا کا پورا کپڑے کا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بلیڈر ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی انفلیٹ کرتا ہے. اس بلیڈر کو آرٹری کے اوپر ہونا چاہیے, مطلب بازو کے جو سامنے والا حصہ ہے اس پہ اس بلیڈر کو ہونا چاہیے, نہ کہ کپڑے والا حصہ سامنے کی طرف ہو, اس سے ریڈنگ کبھی بھی صحیح نہیں آئے.
اچھا, اس پہ اس کو اس طرح سے ویژولائز کرتے ہیں ہم اپنے ریڈیو پہ کہ جو آپ آلہ لیتے ہیں اس میں جو ہوا جو بھری جائے گی آپ کے اس کے بلیڈر کے اندر, اس کی جو پائپس ہیں وہ سامنے کی طرف ہو, یعنی اس یہ بات کر رہے ہیں.
بالکل.
اور دوسرا اس نالی کو دیکھنے کے لیے آرٹری کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کو میں کیسے محسوس کروں گا کہ یہ رائٹ جگہ ہے جہاں پہ مجھے رکھنا ہے؟ یعنی وہ نظر آ رہی تھی, میں اپنے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, تو اگر میں یہاں پہ یہ دو انگلیاں لوں تو یہ جو ہے یہ ہے
بیسیکلی. اگر آپ اپنا آرم پٹ کو دیکھیں گے تو جو سامنے کی طرف جگہ ہے, اگر آپ بالکل مڈل کے اندر جو چھوٹا سا پٹ بنا ہوا ہے تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے کونی پہ, اگر وہاں پہ صرف اپنا تھم رکھیں گے تو آپ کو پلس محسوس
ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اور اس کے دو فنگرز اوپر یا تقریباً 5 سینٹی میٹر اوپر جو ہے بلیڈر کا وہ پائپس رکھنے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تقریباً آلموسٹ ایکوریٹ قسم کی فائنڈنگس مل جائیں گی. اور آپ کو جیسا کہ آپ نے کہا تو وہ جو آپ کی بلڈ پریشرز ہیں بیسیکلی وہ اس کیلیبریشن کے اعتبار سے آپ کے لیے درست ہیں, ہو سکتا ہے کسی دوسرے آدمی کے لیے وہ درست نہ ہو, اس لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ سے کمپیرزن کر لیں کسی نارمل آدمی سے کہ کیا یہ جو میں کیلیبریشنز لے رہا ہوں یہ درست ہیں کہ نہیں ہیں. یہ بات بالکل درست ہے اگر کسی صاحب نے آپ سے کہی ہے کہ 5-10 ملی میٹر آف مارکیٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے جب آپ جائیں گے کلینک کے اندر تو وہ معلوم ہو جائے گا, لیکن چونکہ یہ بیس لائن آپ کی آپ کو علم ہے, اس بیس لائن سے آپ اوپر نہیں جا رہے.
ہاں بالکل صحیح.
تو آپ سیلف
وہ ہمیشہ سے فرق رہے گا,
ایک یوزر فرینڈلی چیز ہے, آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں گھر میں, اسٹیتھوسکوپ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اتنا اچھا کیلیبریشن کرنا, چونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں پر کہ جب آپ ڈیفلیکٹ کرتے ہیں انفلیکٹ کرنے کے بجائے, پہلی بات تو آپ کو انفلیکٹ اتنا کرنا ہے کہ تقریباً 180 ملی میٹر آف مرکری,
تو عموماً جو آپ کے جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی پمپ ان کر رہے ہیں وہ خود ہی کر دیتے ہیں.
ایگزیکٹلی. اور وہ اس طرح سے کیلیبریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ ہر 2 ملی میٹر آف مرکری جو ہے وہ گریجولی کم ہو رہے ہوتے ہیں خود بخود.
صحیح.
آپ اتنا کیلیبریٹ نہیں کر سکتے وائل بینگ اے لے مین, آپ اتنا اچھا نہیں کر سکیں گے, یہاں تک کہ نرسز بھی اتنا اچھا نہیں کر پاتی. یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا چلوں کہ آپ کا جو بازو ہے جب آپ کیلیبریٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے دل کے پاس ہو, قریب ہو دل کے, ایسا نہ ہو کہ آپ کا بازو نیچے لٹک رہا ہو, کسی چیز کے اوپر رکھا ہوا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اٹ ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی یور سائڈ ویز اینڈ کلوز ٹو دی ہارٹ. اور جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیٹھی ہوئی اسٹیٹ میں ہونا چاہیے, اور تقریباً کیلیبریشن لینے سے پہلے 5 منٹ جو ہے آپ ریسٹ کی سچویشن میں آ جائیں, تقریباً آپ کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں آرام سے, ریلیکس کر لیں, آپ کے فیٹ جو ہیں وہ ٹچ کر رہے ہوں گراؤنڈ کو, آپ بالکل ریلیکسیشن اسٹیٹ کے اندر ہوں, اور پانچ منٹ کے ریلیکزیشن کے پاس آپ جو ہے وہ میجرمنٹ لیں.
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بازو جہاں پہ مطلب آپ نے کہا کہ وہ ہم جو وہ پٹی باندھیں گے بلڈ پریشر والی, تو وہ بھی آپ کے دل کے بالکل برابر ہو, یعنی
exactly.
اس کے لیول میں ہو اس کے.
بالکل بالکل
وہ بالکل وہی گریوٹی کے اصول پہ ہے میرے خیال میں.
مجھے آپ سمجھتے ہیں اس بات کو بہت مناسب انداز سے.
صحیح. اچھا اب یہ تو بات ہی ہوگی, اب یہ بتائیے آپ کی یہ جو ادویات ہم لیتے ہیں کے سلسلے میں ان کو کیا ساری عمر لینا ہوتا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو ان کے سائڈ افیکٹس کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ کر لیجیے.
طیب ادویات جو ہیں ہم بیسیکلی ایز اے سیکنڈ ریزورٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں. بیسیکلی جو پرائمری چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیشنٹ کاؤنسلنگ, کہ آپ اس کو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں ایک تو سالٹ کی ڈائٹ کم لینی ہے, آپ نے سالٹ کم سے کم کرنا ہے اپنے اپنے استعمال کے اندر. آپ کو ایسی تمام چیزیں لینی ہیں جیسے کہ اورنج جوس ہو گیا, کیلا ہو گیا, جس میں پوٹیشیم زیادہ ہو. دوسری چیز جو آپ بتاتے ہیں ان کو, یہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے. ریگولر ایکسرسائز سے مراد یہ ہے کہ کم از کم آپ روزانہ یا موسٹ آف دا ٹائم ان اے ویک آپ 30 منٹس جو برسک واک کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تقریباً 8 سے 20 ملی میٹر آف مرکری سسٹلک اور تقریباً 2 سے 8 ملی میٹر آف ڈائسٹلک بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں ڈبل ہے ان چیزوں کی جو کہ آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ جی کہ آپ اپنا دھیان خود کیجئے بھائی جی, دوائی مت لیجئے. دوائی کے
نہیں, دوائی ضرور لیجئے, دوائی ضرور لیجئے لیکن اس کو ضرور کھینچے.
اچھا اگر آپ یہ کرتے ہیں مطلب آپ نے تیز والی واک بھی کر لی روز کیا 20-25 منٹ, تو پھر بھی دوائی لینی ضروری ہے.
اگر آپ دیکھیں جیسے کہ آپ اگر کوئی شخص اوبیز ہے یا کوئی شخص ڈائبٹک کا مریض
زیادہ ہے یا
وزن زیادہ
شوگر کا,
تو اس کی تعریف ہم تمام چیزوں کو کم کریں. جب وہ تمام چیزوں کو جیسے ڈائبٹک اگر کنٹرول ہے تو اس سے تقریباً اس کو فائدہ ہوگا. سالٹ کی ڈائٹ اگر اس نے کم کر دی تو اس سے فائدہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے ایسے لوگوں میں جو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوں اور بہت زیادہ اچھی ول رکھتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کو زندگی میں کبھی بلڈ پریشر کی دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے.
اور اس کے مطلب سائڈ افیکٹس ہیں کیا ان دوائیوں کے مطلب
کام؟ اچھا آپ دوائیوں کی جہاں تک, جب آپ یہ بات دیکھ لی کہ جناب ہمیں ایک ایڈیشنل دوائی کی, اب ہمیں ایک ایسی ضرورت ہے منوور کی جس میں جو شخص ہے اس کے لیے ہمیں دوائی استعمال کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کو فیوچر کی کمپلیکیشن سے بچانا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی سے بچانا ہے, کہ ڈیتھ سے بچانا ہے اس کو, اور جو کوالٹی آف لائف اس کی مینٹین رکھنی ہے اور سائڈ افیکٹ سے بچانا ہے. تو اس وقت ہم ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جب ہم نے ایک دوائی استعمال کروانی ہے. دوائی کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی دوائیاں موجود ہیں, کافی کلاسز موجود ہیں. اس میں جو ابھی تک ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ آپ بہتر ہے کوئی جو زیادہ پیشاب کرنے والی دوائی ہے یا پیشاب دلانے والی دوائی ہے وہ استعمال کریں, جس کو ہم اپنی زبان میں ڈائیوریٹکس کے نام سے جانتے ہیں. تو انیشل اسٹیٹ میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں یا جو گائیڈ لائنز وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک لو ڈوز جو ہے وہ ڈائیوریٹک اسٹارٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک مہینے کے بعد پیشنٹ کو واپس بلایا, آپ نے دیکھا کہ اگر اس کی وہ ٹارگیٹ جو آپ نے اس کے لیے متعین کیا تھا اگر وہ اس ٹارگیٹ پہ نہیں آئے ہیں, تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو ایک اور دوائی اس میں ایڈ کرنا پڑے. جب آپ دوبارہ کوئی دوائی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے ایڈ کرنے سے کیا جو پہلے والی دوائی جو موجود ہے کیا اس کے سائڈ افیکٹس میں اضافہ ہوگا یا یہ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا, اس کو سپورٹ کرے گا اور بہتر فائدہ ہوگا. اب اگر آپ دیکھیں مناسب اگر ہم ایک دوائی کو ایک وقت میں دیکھیں, تو ڈائیوریٹکس جو ہیں بیسیکلی ان کا کام جو ہے وہ جسم سے نمکیات کو نکالنا ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے سالٹس کے بارے میں کر رہا ہوں کافی دیر سے بات, تو سالٹ میں جو امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ بیسیکلی سوڈیم ہے, اور سوڈیم ہمارے کھانے کے نمک میں شامل ہوتا ہے. تو ڈائیوریٹکس کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ ان سالٹ کو جسم سے باہر نکالنا ہوتا ہے. جب سالٹ نکلتا ہے تو سالٹ جو ہے وہ واٹر کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہمارے جسم کا والیوم کم ہوتا ہے. جب والیوم جسم میں کم ہوتا ہے تو ہارٹ کو کم کام کرنا پڑتا ہے, اس طرح سے ہمارا بلڈ پریشر نارملائز کی طرف جاتا ہے. دوسرے جو ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں, ایسی دوائیاں ہیں جس کے ذریعے ہم خون کی نالیوں کو تھوڑا سا چوڑا کر لیتے ہیں. جب خون کی نالیاں تھوڑی سی چوڑی ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ
بلڈ کم ہو جاتا ہے,
پریشر کم ہو جاتا ہے, جیسا کہ آپ کو علم ہے. اس کو ہم کیلشیم چینل بلاکرز کہتے ہیں, ان کے ہیں یہ کام. تیسری جو ہمارے پاس کلاس ہے اس میں یہ کہ ایک خاص جسم گردے سے خاص قسم کا ہارمون یا انزائم نکلتا ہے جس کو ہم رینن کہتے ہیں. اس کا کام جو ہے وہ بیسیکلی ایک اور خمرے کو یا ایک اور انزائمس کو پروڈیوس کرنا ہے یا ہارمون کو پروڈیوس کرنا ہے, جس کو ہم انجوٹینسن 2 کہتے ہیں. اس کا کام جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ وائزو کنسٹرکشن ہے, جسم کی شریانوں کو نیرو کرنا کام ہے اس کا کام. تو وہ جب کم کر دیتا ہے, ان کی سائز کو کم کر دیتا ہے, تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو ہم ایسی دوائیاں اگر استعمال کریں جو کہ جو انجوٹینسن 2 کے کام کو کم کریں یا اس کے فنکشن کو کم کریں, وہ بھی کافی افیکٹو ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ میں. اس گروپ کو ہم کہتے ہیں ایسی انہیبیٹرز کا گروپ ہے. اس کے اندر بہت ساری دوائیاں آتی ہیں جو آپ دوائی کے استعمال کر رہے ہیں وہ اسی ایک گروپ کی ایک دوائی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے ہم اس ہارمون کو اس کی پروڈکشن کو یا اس کی مقدار کو بڑھانے کو ہم نہ انہیبٹ کریں نہ روکیں, بلکہ وہ جو بن چکا ہے ہارمون ہو سکتا ہے وہ مختلف جگہوں سے بن رہا ہو, تو ہم اس کا جو ڈائریکٹ افیکٹ آن دا ہارٹ سوری آن ٹو دی ریسیپٹر لیول, جس جگہ وہ کام کر رہا ہے جا کر, ہم اس جگہ کو کیوں نہ بند کر دیں, اس ریسیپٹر کو کیوں نہ بند کر دیں. تو اس کے لیے ایک اور کلاس ہے جس کو ہم اینجیوٹینسن 2 ریسیپٹر اینٹاگونسٹ کہتے ہیں, یا ہم ان کو کہتے ہیں اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز.
ڈاکٹر صاحب یہ تو ہیں کمپلیکیٹڈ باتیں, نہ مجھے سمجھ آ رہی ہیں سچی بات ہے, مجھے تو نہیں آ رہی تھی یار. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ دوائیں جو سی ظاہر ہے کہ ان کے سائڈ افیکٹس ہوں گے, تو بہتر یہ ہے کہ ان سائڈ افیکٹس کو فیس کرنے کی بجائے اپنی صحت کا دھیان کیجیے, ایکسرسائز کیجیے, کچھ چیزیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے لیے چھوڑیے, ٹینشن مت لیجیے, اپنی خوراک کو آپ متوازن کیجیے, نمک کا استعمال جو ہے وہ کم کیجیے. ڈاکٹر صاحب ابھی کلوزنگ ریمارک سے پہلے میں ایک چیز تھوڑی سی کہنا چاہوں گا, کیا ایسا نمک کیوں نہیں آ جاتا جیسے ڈی کیفینیٹڈ کافی ہوتی ہے, ایسا نمک کیوں نہیں ہے کہ جس کے اندر سوڈیم نہیں ہو, اور میں نمک بھی لے لوں, مجھے نمک بڑا پسند ہے, مطلب یہ چیزیں میری فیوریٹ ہیں.
آپ کو یاد ہوگا اطہر بھائی کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ کٹا ہوا نمک استعمال کرتے تھے,
بالکل صحیح,
جو بیسیکلی سمندر یا پہاڑوں سے نکلتا تھا,
سی سالٹ
کہتے تھے, اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں پوٹیشیم کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے.
یار بالکل ٹھیک ہے, میں بلکہ اس دن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کوکنگ کا پروگرام بھی کرتے ہیں, تو بیسیکلی ہم لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کوکنگ کی, تو اس میں بیوی جو ہے وہ سی سالٹ استعمال کرتی, میں نے کہا یار تم وہ کیوں نہیں ڈبے والا کرتی, کہ نہیں دس از مور ہیلدی, تو میں اس سے زیادہ پوچھ نہیں سکا اس وقت کہ بھائی مور ہیلدی یہ کیوں. تو اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سمندر کا نمک ہوتا ہے, جو کہ بلکہ یہ یہاں پہ دکانوں پہ بھی ملتا ہے, جو آپ کی یہ جو آپ کی فلاور شاپس ہیں جہاں پہ جا کر کے آپ یہ آٹا وغیرہ بنواتے ہیں,
ایگزیکٹلی,
تو وہ نمک زیادہ بہتر ہے.
آپ مطلب نمک کوئی بھی نمک ہو وہ نمک جو ہے وہ نقصان دہ صحت کے لیے,
یہ کم نقصان دہ,
یہ نسبتاً اس سے کم ہے. اور سالٹ جو ہے نا وہ کم از کم آپ جب کھانا کھا رہے ہو دن بھر کا سالٹ آپ خیال رکھیے کم از کم 4 گرام سے زیادہ آپ سالٹ نہ لیں. 4 گرام آپ کس طرح میجر کریں گے بہت مشکل ہے آپ کے لیے, لیکن اگر آپ ٹوٹل ان ٹوٹل دیکھیں تو اگر چھوٹا سا ٹی اسپون جو ہوتا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے اتنا نمک آج دن بھر میں کھا لیا ہے, تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز اس سے کم, آپ نیکسٹ ڈے کے لیے اس سے کم پلان کریں.
اچھا
تو آپ سالٹ کو کم کریں, دن بہ دن آپ کم کریں, بتدریج کم کریں. اور جو دوسری جیسی چیزیں جس میں بیسیکلی پوٹیشیم بہت زیادہ ہے, پوٹیشیم کے یہ ابھی تک ایز سچ کوئی ہائی ریکمینڈیشن نہیں ہے, لیکن اسٹڈیز بہت ساری کلینکل ٹرائلز اور اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہ اس بات کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہائی پوٹیشیم, ہائی کیلشیم اور ہائی میگنیشیم ڈائٹس جو ہیں بیسیکلی وہ زیادہ فروٹفل ہیں, زیادہ اچھی ہیں.
عام زبان میں کون سی چیزوں کی بات کر رہے ہیں؟
میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیلے کے بارے میں. اب اگر آپ ڈائبٹنگ ہیں تو میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا,
یہاں پہ یہ بات رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں اسٹل یو نیڈ ٹو چیک ود یور فزیشین بفور گوئنگ فار دوز تھنگز, تو یہ جنرل نیچر کی ہیں اور ہمیں ان کو
پیور ہائپرٹینسو پیشنٹ کے لیے, پیور جس کو کوئی اور خاص ساتھ میں کوئی بھی اور بیماری ساتھ میں, تو اس کے لیے یہ کیلا ہو گیا, اورنج جوس ہو گیا, اس طرح بینز جو ریڈ بینز ہوتے ہیں, وائٹ بینز ہوتے ہیں, اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے, لوبیا جو ہے بہت اچھی قسم کی پوٹیشیمس ہوتی ہیں اس میں. اسی کے علاوہ سے جو ڈیٹس یہاں پر قدرت نے رکھی ہیں, یہ بھی کس بھی کبھی ہم اللہ کے اس پہ بھی صناعیوں پہ بھی بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا زبردست اس کی صناعی ہے, تو ڈیٹس میں کافی پوٹیشیم ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. دودھ کے اندر کیلشیم اور پوٹیشیم دونوں چیزیں شامل ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں.
اچھا دودھ اگر مطلب میں لو فیٹ لیتا ہوں تو وہ بھی دیٹس فائن,
لو فیٹ از مچ مور ریکمینڈیڈ دین دا فل فیٹ, لیکن اگر آپ جو ہے وہ منظور دسم یعنی ویسا جس میں بالکل ہی فیٹ نہ ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح,
تو یہ وہ سب چیزیں جو آپ کو ایک اچھے ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں, اور آپ کے جسم کے اندر پانی کے رول کو کم کرتی ہیں اور سالٹ کو کم کرتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر نارملائزیشن کی طرف واپس جاتا ہے.
صحیح, اور اس میں آف کورس ایک جو ضروری بات ہے جس کو میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, جو کہ میں غلط کرتا ہوں, کہ اسموکنگ جو سی ہے دیٹ پلیز اے میجر رول ان دس سارٹ آف یہ پرابلمس ہیں ہائی بلڈ پریشر کے جو ہے اس کے اندر یہ میجر رول پلے کرتی ہے اسموکنگ. تو خدا کے لیے سامعین آپ بھی اوائڈ کیجئے, میں اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ میں اس بارے میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کا اقرار نہیں کہ میں اسموکنگ کرتا ہوں, وچ از ویری بیڈ, مجھے چھوڑنی چاہیے, انشاءاللہ میں ضرور چھوڑوں گا اس کو. آپ بھی کوشش کیجئے, مجھے بھی بہت مشکل لگتا ہے, آپ کو بھی بہت مشکل لگتا ہوگا, لیکن میرے خیال میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی.
بالکل صحیح کہا ڈاکٹر بھائی, میں اس کو انکریج کروں گا, بڑا زبردست آپ کا ماشاءاللہ یہ ہے, اور اللہ آپ کو اس میں بڑی تقویت دے. اور یہاں پہ ایک بار عرض کرتا چلوں کہ جو بھی ہم نے ابھی جو بات کی ہے, اصل میں آج ساری کی ساری بیسیکلی ہائپر ٹینشن کے اعتبار سے بات کی ہے, لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہائپر ٹینسو جو لوگ ہوتے ہیں ان میں 2 یا 3 چیزیں خاص ساتھ میں بھی شامل ہوتی ہیں جن کو میجر رسک فیکٹرز کہتے ہیں. اگر آپ نے صرف ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کیا اور آپ نے میجر رسک فیکٹرز کو نہیں دیکھا, تو پروبیبلی آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ظلم کیا، اس کو آپ نے صحیح آئیڈیا نہیں دیا. تو یہاں پر میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ ہم نے آج صرف ہائپر ٹینشن کی بات کی ہے، آج ہم نے اوبیسٹی کی بات نہیں کی، آج ہم نے ڈائبٹیز کی بات نہیں کی، ہم نے اسموکنگ کی بات نہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی زیادہ بات نہیں کی،
کولیسٹرول
کی بات نہیں کی. یہاں پر یہ ایک ایسے ایسے موضوعات ہیں بیسیکلی جن کے لیے دو دو تین تین سیٹنگس چاہیے. لیکن عرض یہی ہے میری یہاں ایک بار میں اگر میں اس کو تھوڑا سا اگر ریکیپ کرنے کی کوشش کروں کہ بلڈ پریشر بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ تناؤ ہے شریانوں کے اندر، اور اس کو ان شریانوں میں سے تناؤ کو کم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے تناؤ کم کرنے کی ضرورت اس لیے ہے بیسیکلی کہ یہ ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو، ہمارے گردوں کو افیکٹ کرتا ہے. اگر ہم اس کو کم نہیں کریں گے تو اس کی کمپلیکیشنز ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. یہاں ایک بات جو میری ذہن سے نکل گئی تھی وہ بتا چلوں کہ یہ آئیز کو بھی افیکٹ کرتی ہے سامعین، اور اپنے آئیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کیپلریز ہیں وہ بعض وقت برسٹ ہو جاتی ہیں، اس میں پرابلم ہوتی ہے اور بینائی کے بڑے بڑے مسائل پڑتے ہیں اس سے. اچھا، اب جب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے تو اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ موڈیفائی کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اچھا بنا سکتے ہیں. اس میں یہ کہ ایکسرسائز کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، نمک کا استعمال کم کر دیں، اور جو بھی آپ کے فزیشین آپ سے کہتے ہیں اور جو دوائی ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو ریگولر لیں. طیب کا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا جو بعض اوقات بہت مس ہوتا رہا، وہ یہ کہ کیا آپ کو ریگولر دوائی لینی چاہیے؟ بالکل آپ کو ایبسلوٹلی ریگولر دوائی لینی چاہیے. اگر آپ ایک دوائی ایک ڈوز کو مس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو مزید مس کریں. آپ اس کو نیکسٹ ڈے ضرور لے لیں اپنے وقت پر، تاکہ آپ کا جو ایک لیول آف دوائی کا جو ایک لیول ہے آپ کے جسم کے اندر وہ مینٹین رہے، اور کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل اسٹیٹ کی طرف رہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے تین یا چار دن، آپ نے یا پانچ دن مستقل آپ نے دوائی نہیں لیے، تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے جو فزیشین ہیں ان سے آپ جا کے بتائیں کہ آپ نے پچھلے چار یا پانچ دن سے دوائی نہیں لیے، تو آپ ان کو مزید کس طرح ختم کرنا ہے. ایک بات اور سامعین جو آخر میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کو دو یا تین یا بعض وقت چار دوائیاں بھی لینی ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی جو لائف اسٹائل ہے وہ ماڈیفائی ہو، وہ کام کرے، نہ کہ آپ کو دوائیاں زیادہ لینا پڑے. لیکن اگر آپ کا فزیشین آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ دو یا تین دوائی ایک ساتھ لیں، تو اس میں بالکل بھی پریشان نہ ہو، لے لیں اور اپنے آپ کو لائف ماڈیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں. اور انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر بتدریج کم ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوائیاں بھی کم ہو جائیں.
بہت بہت شکریہ عرفان بھائی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. آج اتنی باتیں ہوئی، یقین کیجیے دس از دا لانگیسٹ ایپیسوڈ ان ٹرمز آف ٹائم کے جس میں ہم نے اتنا وقت کیا، اور میں بالکل آپ کے ساتھ اس بارے میں اگری کرتا ہوں کہ ہم نے اس کو فلی طریقے سے اس کو کور نہیں کیا، اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں دو تین سیٹنگز اور کریں گے. آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے، میرے پاس ہمیشہ سے رہتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سامعین اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیے گا، ہم ڈاکٹر عرفان سے ریڈیو کے پروگرام کے ذریعے بھی ان سے سوالات کے جواب لیں گے، اور آپ اگر ہمیں ای میل کر رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی ان کو ای میل کے ذریعے بھیج دیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ وہ خود جواب دیں گے. گھبرائیے مت، کانٹیکٹ پاکستان میں رہیں گے تو مل جل کے رہنا ہے، اتحاد سے رہنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا ہے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. ڈاکٹر عرفان بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو خوش رکھے ہمیشہ، ان شاء اللہ آپ سے ملاقات بھی رہے گی اور دوبارہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے، وعدہ رہے
ضرور ان شاء اللہ. طیب بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کسی کام آ سکوں.
بہت شکریہ بھیا، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کہیے سامعین، آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء، اپنی تجاویز سے ہمیشہ آگاہ کرتے رہیے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں ہائپر ٹینشن کے بارے میں اور آپ ڈاکٹر عرفان سے کنسلٹ کرنا چاہیں، تو آپ ہمیں اپنے سوالات radio@contactpakistan.com پہ بھیج سکتے ہیں. سبجیکٹ میں ضرور لکھیے گا ڈاکٹر عرفان، تاکہ ہم آپ کی میل کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ایک بات اور مت بھولیے گا کہ اس ای میل ایڈریس سے ہمیں آپ اپنے سوالات بھیجئے کہ جو کہ کانٹیکٹ پاکستان پر رجسٹرڈ ہے. سامعین، اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے فیلڈ ہو، ایسا کوئی موضوع ہو جس کے بارے میں آپ چاہ رہے ہوں کہ ہم لوگ اسٹوڈیو میں کسی پروفیشنل کو بلوائیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کریں، تو ہمیں اس کے بارے میں آپ ضرور لکھ سکتے ہیں. اگین، ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے radio@contactpakistan.com، اور اگر آپ پرائیویٹ میل مجھے کرنا چاہیں تو آپ tahir@contactpakistan.com پہ بھی اپنی میل کر سکتے ہیں. سامعین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے، لینے سے پہلے، ایک بات جو آپ سے ضروری کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 14 اگست کے بارے میں آپ اپنے پیغامات کچھ بھیجنا چاہتے ہوں، اب اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجئے، چاہے تو لکھ کے بھیجئے. آپ کے پاس تمام ای میل ایڈریسز موجود ہیں، ہمیں خوشی ہوگی آپ کا پیغام جشن آزادی کے سلسلے میں لوگوں تک ہم لوگ پہنچائیں. اجازت چاہوں گا، ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.